الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم اس مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے. مشاہدہ یہی ہے کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ ہر طرح کی سہولت حاصل کر لیتا ہے، اسباب مہیا کر لیتا ہے. مکان اچھا ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی، کھانے اچھے ہوں گے، لباس اچھا ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی. تو لامحالہ طور پر ہر بندے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہونی چاہیے. مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر بھی کہا ہے، انہ لحب الخیر لشدید. تو مال میں اچھائی بھی ہے. کیا؟ کہ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے. تو تنگ دست آدمی کا تو ایمان ہی خطرے میں ہوتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل اقتصادی تنگی ہے تو ہم پھر قرضہ لیتے ہیں کافروں سے، اور پھر کافر اپنی شرطیں منواتے ہیں. وہ کمبخت دین کے خلاف کام ہم سے کرواتے ہیں. آپ اس کا مجاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو جس بندے کے پاس مال و دولت نہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں. اس لیے مال جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہوتا ہے. جس کا کام کاروبار اچھا ہے وہ اپنے سکون کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن غریب آدمی امیروں کا محتاج ہوتا ہے. تو مال کی مثال چھری کی مانے ہے. چھری کا اچھا استعمال ہو تو چھری اچھی ہے، اور غلط استعمال ہو تو چھری بری ہے. یہی حال مال کا ہے. مال کا استعمال اچھا ہے تو مال اچھی چیز ہے، اور اگر استعمال برا ہے تو مال بری چیز ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آدھا سمرقند کا شہر ان کی جائیداد تھا. ان کی جائیداد زرعی زمینیں بھی تھیں اور مکانات بھی تھے، تو آدھا سمرقند ان کی جائیداد میں شامل تھا. چنانچہ ان کے پاس مال دولت کی کثرت تھی، لوگ بھی ان سے بیعت بہت زیادہ تھے. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا جامی. وہ بیعت ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے سنا کہ خواجہ احرار کے ہاں بہت فیض ہے، تو وہ ان کے پاس گئے بیعت ہونے کی نیت سے. وہاں جا کے دیکھا تو قالین بچھے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، اور حضرت کے گھوڑے جو تھے وہ سونے کی کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. یعنی ہم تو لوہے کے کھونٹے بناتے ہیں نا، کیل بناتے ہیں، تو ان کے گھوڑوں کے لیے سونے کے کھونٹے بنے ہوئے تھے. تو مولانا جامی حیران ہو گئے، ایک فقیر اور درویش آدمی ہے اور مال کی اتنی کثرت کہ گھوڑے سونے کے کھونٹوں سے بندھے ہوئے ہیں. तो उन्होंने दूर से देखा हजरत की मजलिस को और एक शेर पढ़ा, न मर्द अस आंख दुनिया दोस्त दारत। वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता, दोस्त अल्लाह का नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त रखे। और ये कह के वापस चले गए बैठते हुए। अल्लाह की शान देखें कि रास्ते में एक जगह थक गए तो दोपहर को कैलुला के लिए सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि क्यामत का दिन है और लोग अफरत तफरी के आलम में हैं। कुछ लोगों ने मौलाना जामी को घेरा हुआ है और वो मुतालबा करते हैं कि जी हमें हमारा हक दो, तुमने गीबत की थी, फलां किया था फलां किया था, हमारा हक बनता है। अब हक मांगने वाले इतने हैं कि मौलाना जामी सारी जिंदगी की नेकियां दे दें तो भी अदा नहीं हो सकता। तो बहुत परेशान है कि आज मेरी जान कैसे छूटेगी। इस परेशानी के आलम में देखा कि ख्वाजा अहरार जो थे तशरीफ लाए और उनके साथ एक बड़ी जमात थी। जब करीब आए तो ख्वाजा अहरार खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि लोगों ने आपको क्यों तंग किया हुआ है। हजरत इनके मैंने हकूक देने और ये अपने हकूक का मुतालबा कर रहे हैं। तो ख्वाब में हजरत ने फरमाया, अच्छा हमारे नाम अमाल में से नेकियां इनको दे दो। अब जब उन्होंने अपने नाम अमाल से नेकियां उनको दे दी तो मौलाना जामी की जान छूट गई, आंख खुल गई। तो मौलाना जामी सोचने लगे कि मैं तो देख के आ गया था वापस कि ये अल्लाह के वली नहीं है, मगर कोई मसला तो है तो ये अल्लाह के दोस्त, चलो फिर जाता हूँ। मौलाना जामी दोबारा आ गए। अब जब आए तो फिर वो आए हजरत के पास और उनको आके मुसाफा किया, मुलाकात की। उनका कष्ट इतना था कि अल्लाह ने उनके दिल में सब डाल दिया। उन्होंने पूछा, मौलाना जामी आप पहले आए थे तो क्या शेर पढ़ के गए थे। नहीं हजरत कुछ नहीं बस ऐसे ही था। हजरत ने, नहीं नहीं पढ़ो जो आपने पढ़ा था। तो मजबूरन बताना पड़ा कि मैंने शेर पढ़ा था, न मर्द अस आंख दुनिया दोस्त दारद। वो वली नहीं हो सकता, दोस्त अल्लाह का नहीं हो सकता, मर्द नहीं हो सकता जो दुनिया को दोस्त बनाए। तो ख्वाजा उबैदुल्लाह हर्रम ने शेर को मुकम्मल किया, फरमाया, न मर्द अस आंख दुनिया दोस्त दारद, अगर दारद बराए दोस्त दारद। अगर दुनिया हो तो अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अपनी जात के लिए नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास अगर है तो मैं इससे अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाता हूँ, मेहमान नवाजी करता हूँ और अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। तो बात 100% ठीक है कि अगर अल्लाह ताला किसी को माल दे तो ये अल्लाह के लिए है, इसको अल्लाह के दीन पे खर्च करना चाहिए। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला अपने बाल बंदों को बहुत रिस्क दे देते हैं जो उनकी जरूरत से जायद होता है, मगर अल्लाह ताला वो जायद रिस्क इसलिए देते हैं कि वो गरीबों को या हाजतमंदों को रिस्क पहुंचा दें। अगर वो रिस्क पहुंचाते रहते हैं अल्लाह इनको देते रहते हैं, और अगर वो पहुंचाने में कमी कोताही करते हैं तो अल्लाह देना भी बंद कर देते हैं। चुनांचे आप मिसालें अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। हजरत काम ऐसा था कि मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, ऐसा हालात में पलटा खाया है, अब तो सोने को हाथ लगाते हैं मट्टी बन जाती है। जी हाँ, जब अल्लाह ने ये मौका दिया था कि मट्टी को हाथ लगाने से सोना बनती थी, वो सारा सोना तुम्हारे लिए नहीं था, उसमें गरीबों का भी हक था। तुमने सदकात खैरात को बुला दिया और उसको अपने बैंकों में जमा करवा दिया, मेरे अब इतने मिलियन हो गए, अब इतने करोड़ हो गए, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए। अल्लाह ने कहा कि डाकिया डाक नहीं पहुंचा रहा, किसी और को डाकिया मुतय्यन कर दो। यूं हालात इंसान के बदल जाते हैं। और जो इंसान अल्लाह के बंदों तक उनका हिस्सा पहुंचाता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डालते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला रजब शौबान में रमजान में बंदे का एक इम्तहान लेते हैं, उसको माली पेपर कहते हैं। जैसे स्कूलों में पेपर होते हैं ना, ए पेपर और बी पेपर, दोनों इंग्लिश के पेपर होते हैं, ए पेपर और बी पेपर। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आजमाने के लिए दो पेपर बनाए, एक माली पेपर और एक जानी पेपर। रजब और शाबान में अल्लाह माली पेपर लेते हैं कि मेरे बंदे मेरे हुक्म पर तू माल कितना कुर्बान करता है, हम देखते हैं तो ज़कात अदा करता है या नहीं करता, गरीबों को खर्च करता है या नहीं करता। अब कुछ लोग इसमें पास हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जो ज़कात अदा नहीं करते वो फेल, और जो ज़कात अदा करते हैं वो पास हो गए। फिर रमज़ान का महीना आ जाता है तो अल्लाह ताला बंदे का जानी इम्तहान लेते हैं। अच्छा मेरे बंदे गर्मी है मगर तुझे पीना भी नहीं खाना भी नहीं, सारा दिन भूखा रहना है। अब ये मुशक्कत है, प्यास लगी हुई है और घर के फ्रिज के अंदर मशरूबात पड़े हुए हैं मगर पी नहीं सकते, जो कि अल्लाह का हुक्म है। तो ये जानी मुजाहिदा रमजान शरीफ में करना पड़ता है। और कुछ लोग जो सारे रोजे रखते हैं वो बी पेपर में कामयाब हो जाते हैं। जब ए पेपर में भी कामयाब और बी पेपर में भी कामयाब, अब अल्लाह उनकी मगफरत फरमाते हैं। चुनांचे हदीस मुबारका में आता है, मोमिन जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों ये मेरे बंदे क्यों इकट्ठे हैं? हालांकि अल्लाह ताला तो अल्लामुल गयूब है, सब जानते हैं, मगर अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाने के लिए, मेरे फरिश्तों ये मेरे बंदे क्यों उठे? अल्लाह इन्होंने रोजे रखे, रातों को तरावी पढ़ी, रमजान पूरा इबादत में गुजारा, अब ये वो मजदूर हैं जो आपसे मजदूरी लेने के लिए आए हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा मेरे बंदों को कह दो कूमु मकफूर लकुम, ऐ मेरे बंदों खड़े हो जाओ, बख्शे बख्शाओ, मैंने तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील कर दिया। तो देखो ए पेपर बी पेपर में कामयाब हुए तो ईद का दिन बंदे के लिए मगफरत का दिन बन गया। इसलिए ईद की खुशी इसलिए नहीं होती कि हम सेवियाँ खाएंगे और मीठे खाएंगे, ईद की खुशी इसलिए होती है कि गुनाह धुल चुके होते हैं, बंदे का बोझ हट चुका होता है, तो बंदे का दिल खुश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुस्ल कर लिया, रूहानी तौर पे मेरे सारे गुनाह माफ हो गए। अब ये वक्त आने वाला है, चुनांचे हदीस मुबारका में आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शौबान व बल्लिगना रमजान, ए अल्लाह हमें रजब और शौबान में बरकत अता फरमा और बखरियत हमें रमजान तक पहुंचा। अब रजब के दो चार दिन रह गए बाकी रजब खत्म होने में, तो शौबान आने वाला है। इसका मतलब यह कि इन महीनों में हमें अपने माल की ज़कात अदा करनी है ताकि हम पहले पेपर में कामयाब हो जाए। शैतान दिल में ये डालता है कि अगर तुमने इतने लाख रुपए ज़कात में दे दिए तो तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा, हालांकि माल अदा करने ज़कात अदा करने से माल में बरकत होती है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ऐसे लोगों को देखा है जो कारोबारी थे और अपनी ज़कात पूरी पूरी अदा करते हैं और हर साल अल्लाह उनके काम को रिज़्क को और बढ़ा देते हैं, तो आंख देखती है कि कम हो रहा है और शरीयत कहती है कि तेरा रिस्क बढ़ रहा है। यही इम्तहान है हमारा। तो कारोबारी हजरात को चाहिए कि रमजान शाबान के महीनों में अपने कारोबार का हिसाब करें, अगर खुद हिसाब करना नहीं आता तो किसी आलिम को कहें कि जी आप आए और मुझे बताएं कि मेरे ऊपर कितनी ज़कात बनती है, जितनी ज़कात बनती हो उसको अदा करें। उसके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और दूसरा माल पाक हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब सम को इशारा फरमाते हैं, खुद मिन अम्वालिहिम सदकतन तुताहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे ज़कात वसूल कीजिए تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے اور ان کے دل صاف ہو جائے. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دو کام ہوتے ہیں, ایک تو مال پاک ہو گیا, وائٹ ہو گیا اللہ کے ہاں, اور دوسرا دل بھی صاف ہو جاتا ہے. صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا, دل بھی صاف ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب, وصلی علیہم, ان کے لیے آپ دعائیں کیجیے, ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعائیں ان کو دل کا سکون عطا کریں گی. اب بتائیں, اللہ جب نسخہ خود بتا رہے ہیں کہ دل کے سکون کا کیا ہے, تو اگر کوئی بندہ غریب کو یا مسکین کو یا مدارس میں اپنے زکوٰۃ کا مال دے گا اور وہ دعا کریں گے, تو پھر دینے والے کو کیوں نہیں سکون ملے گا؟ پچھلے دنوں ایک کاروباری بندے سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ہر سال پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. میں نے کہا پھر تو اور برکت ہوگی آپ کے کام میں. کہنے لگا اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہماری سوچوں سے زیادہ. میں نے کہا مجھے کوئی واقعہ سنائیں. کہنے لگے ہم نے پوری زکوٰۃ رمضان میں ادا کر دی, اور اس کے بعد سندھ کے اندر طوفان آ گیا جیسے سیلاب آتا ہے. تو کہنے لگا کہ جو ڈی سی او صاحب تھے نا, وہ آئے میرے والد صاحب کے پاس اور انہیں کہنے لگے کہ دیکھیں اس موقع پہ ہمیں سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ امداد بھیجنی ہے. بھئی ہم تو زکوٰۃ کا پورا مال دے چکے ہیں. اس نے کہا جی ضرورت اب پڑی ہے تو ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کریں. کہنے لگے میرے والد صاحب نے ہمت کی اور 4 کروڑ روپے کا سامان لے کر ان سیلاب زدگان کے لیے بھیجا. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دل اللہ نے اس کو دیا ہوگا کہ جس نے 4 کروڑ روپے کا سامان غریبوں میں تقسیم کیا. کہنے لگے کہ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا, چیزوں کے ریٹ میں تبدیلی ہوئی اور جو خام مال ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اس خام مال میں سے ہمیں 40 کروڑ کا فائدہ ہو گیا. 4 کروڑ دیے تھے اللہ کے راستے میں, اللہ نے 10 گنا کر کے وہ مال واپس پہنچا دیا. میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کو 10 گنا ہو کے واپس کرتے دیکھا ہے. تو پہلے پیپر میں کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ جو زکوٰۃ بنتی ہو یا عشر بنتا ہو یا جانوروں میں سے زکوٰۃ ہو یا سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو, وہ پوری پوری ادا کریں, پھر دیکھیں برکت کیسی ہے. اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ نہیں لگائی. فالتو مال جو نصاب کا مال تھا اور 1 سال آپ کے پاس پڑا رہا, آپ کے کام کا نہیں تھا, فالتو تھا, سرپلس تھا, اس پر زکوٰۃ لگتی ہے. بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حکم دے دیتے کہ میرے بندے جو تیری ضرورت کا ہے وہ تیرا, اور ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ سب غریبوں کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو, تو ہم 100% مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے پابند ہو جاتے. مگر میرا مالک کتنا کریم ہے, اس نے کہا نہیں, جو تمہارے پاس فالتو مال ہے نا اس میں سے 2.5% تم غریبوں میں تقسیم کرو اور 97.5% جو ہے وہ تمہاری تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے. آپ نے زندگی میں کوئی ایسا پے ماسٹر دیکھا ہے, کوئی اتنی تنخواہ دینے والا بندہ دیکھا ہے کہ جو 2.5% مال تقسیم کرنے کی تنخواہ 97.5% دے رہا ہو, اور اس سے مال اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے. چنانچہ جو بندہ زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرتا ہے, نہ اس کے گھر میں آگ لگتی ہے, نہ اس کی چوری ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتی ہے, اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. وہ انشورنس تو نہیں ہوتی, ایشورنس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خزانچی تھے, نواب صاحب تھے, اللہ نے ان کو مال بہت دیا ہوا تھا, اور ان کے دارالعلوم دیوبند کے جو پیسے کا حساب تھا وہ ان کے ذمہ تھا. انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں وہ پیسے صندوقچی میں رکھ دیے تھے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کسی چور کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں مال بہت ہے. اس کمرے کو انہوں نے چھوٹی سی تالی سی لگائی ہوئی تھی. رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے. تو باہر نکل کے دیکھا تو کوئی چور ان کے کمرے کے تالے کو بیٹھا توڑ رہا تھا. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اپنے مال کی. دیکھنے کے بعد وہ آئے اور اپنی تہجد پڑھنے میں لگ گئے. جب تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر فجر کا وقت قریب تھا. باہر آئے اور انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ اے بھائی, ساری رات تو ہو گئی تالے کو توڑتے ہوئے, یہ نہیں ٹوٹا تو اب تو اس سے کیا ٹوٹے گا. وہ چور سمجھ گیا کہ مالک گھر کا جا گیا تو وہ بھاگ گیا. یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد میں جو بزرگ تھے ان کو آ کے کہا. ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے, ہر بات کہتے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے. چنانچہ آ کے ان کو کہنے لگے, حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. اب وہ حیران ہو کے سن رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے, حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. تو ان کا بھائی مسئلہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ چور ساری رات میرے کمرے کا تالا توڑتا رہا, معمولی تالا تھا, اس سے تالا نہیں ٹوٹا. پھر انہوں نے بات سمجھائی کہ چونکہ تم زکات پوری ادا کرتے ہو, ساری دنیا کے چور مل کے بھی تمہارے مال کو ہتھیار نہیں سکتے, یہ مال اللہ کی حفاظت پہ آ چکا ہوتا ہے. تو زکات کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مال سیکیور ہو جاتا ہے, اللہ اس کا محافظ بنتا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت والا ہوتا ہے, اس سے وبال ختم ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے, اللہ کسی کو مال تو دے, اس کی اولاد نافرمان بن جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ اللہ کسی کو مال تو دے, اس کی بیوی بد کردار بن جائے تو کیا فائدہ اس مال کا, یا اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ اللہ مال دے تو مال میں وبال نہیں ہونا چاہیے. ورنہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جہاں مال آتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے, صرف ماں باپ کی نہیں خدا کی بھی نافرمان بن جاتی ہے. تو اللہ ایسا مال دے کہ جو وبال سے پاک ہو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کریں. بہت ساری خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے جس کی زکات بنتی ہے مگر ان کے پاس کیش نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہم زکات کیسے دیں؟ بھئی یہ جو سونا چاندی کے زیورات ہیں یہ کیش ہی تو ہے آپ کے پاس, اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کی زکات ادا کریں, اور اگر خامل ادا کر دیں تو یہ خامل کی مہربانی ہے, ورنہ ذمہ داری عورت کی اپنی ہوتی ہے. چونکہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے تو زکات بھی عورت کو ادا کرنی ضروری ہوتی ہے. تو عورتوں کو بالخصوص چاہیے کہ رجب شعبان رمضان میں اپنے زیورات کا حساب کر کے اور پتہ کریں کہ نصاب کتنا بنتا ہے اور کتنی زکات بنتی ہے. اگر مسئلے کا نہیں پتہ تو کسی قریبی مفتی صاحب کو لکھ کر بھیجیں کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں, اب بتائیں زکات کتنی بنی, وہ جواب دیں گے اور اس کے حساب سے زکات کو ادا کریں. زکات ان تین مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں, رجب شعبان رمضان میں, اور پورے سال میں بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں, مگر ادا کرنی ضروری ہے. ادا نہیں کریں گے تو مال بھی نہیں پاک ہوگا اور پھر بوجھ بھی رہے گا. اور جو لوگ مال کی زکات نہیں دیں گے, قیامت دن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سونے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, ان سے ان کے ماتھوں کو, ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور ان کو کہا جائے گا کہ ھذا ما کنتم لانفسکم, یہ وہ کچھ تھا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں خزانہ جمع کیا ہوا تھا. تو بھائی اس مال کی محبت میں آ کے ہم زکات کی طرف سے غافل نہ بنے, بلکہ زکات کے علاوہ صدقات بھی دیں, اللہ تعالیٰ اور برکت دے دیں گے. اللہ نے ہمیں اگر ڈاکیہ بنایا ہے تو ہم ڈاکیہ بنے رہیں, اگر ڈاک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری پوسٹ ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام ایک بات فرما دیں تو ان کے سچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے. اب اگر نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صدقات دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا, مال زیادہ اللہ کر دیتے ہیں, تو پھر ہمیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اور ہم اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کر دینے لگے تو اسلامی معاشرے میں تو کوئی غریب نظر آ ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ ایک فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے, خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دی ہے. یہاں پہ جو مجاہدے ہم کر رہے ہیں نا, آخرت میں اس کا اجر ملے گا ہمیں, یہ بے فائدہ نہیں جائیں گے. پنجابی کا ایک شعر ہے, اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی, اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی, تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی. جب ہم آگے جائیں گے اور وہاں پر ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی اور اللہ کی رضا مل جائے گی, تو دنیا کے سب مجاہدے سب تھکاوٹیں ہماری ختم ہو جائیں گی اور پھر ہم خوش ہوں گے کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے. قرآن مجید کی آیت ہے, بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار بندہ تھا, اس کا نام تھا قارون. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم, قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, پھر شرارت کرنے لگا ان پر. وآتیناہ من الکنوز, اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, اس کے خزانوں کی غلاموں کی چابیاں اتنی تھیں کہ بڑے طاقتور بندے بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, یعنی من اور ٹنوں کے حساب سے تو چابیوں کا بوجھ تھا. اب آپ بتائیں کہ من اور ٹنوں کے حساب سے اگر اس کے چابیوں کا بوجھ تھا, جو تالے کی چابی ہوتی ہے, تو خود خزانے کتنے زیادہ ہوں گے. تو لگتا ہے یہ اس زمانے کا کوئی بل گیٹ تھا. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, اس کو اس کی قوم نے کہا, لوگوں نے کہا کہ تو شیخی نہ مارا کر, غرور نہ کیا کر, اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے تو آخرت کے گھر کے لیے کمائی کر لے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے. وآحسن کما احسن اللہ الیک, اور تو بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے. اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی کہ کھلا رزق دیا, تو غریبوں کی مدد کر تاکہ ان کے ساتھ بھلائی ہو, تو بھلائی کے بدلے بھلائی کر. ولا تبغ الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد خرابی نہ مچا. ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ کو نہیں بھاتے وہ لوگ جو خرابی ڈالنے والے ہیں. کالا, اب چونکہ اس کے دل میں مال کی محبت تھی, اس نے آگے سے جواب دیا, انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ مال تو مجھے ملا ہے ایک ہنر کی وجہ سے جو میرے پاس ہے, یہ تو میں نے کمایا ہے. یہی بندے کو مغالطہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کمایا, میں نے اچھے فیصلے کیے, ڈیسیژن کیے, میں نے کمپین اچھی چلائی, میں نے مارکیٹنگ اچھی کی, میں نے کمایا, میں نے کمایا. میرا ایک دفعہ واسطہ پڑ گیا کسی ایسے بندے سے, دہلی قسم کا تھا, تو مجھے کہنے لگا جی کہ مال میں نے کمایا, زکات کیوں دوں؟ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مال تم نے کیسے کمایا؟ کہنے لگا میں نے پڑھائی کی اور میرے پاس علم آیا اور اس علم کی وجہ سے میں نے مال کمایا. میں نے کہا تم نے جو پڑھائی کی تو تمہیں عقل کس نے دی؟ کہنے لگا جی وہ تو اللہ نے دی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے، اگر اللہ تیری عقل میں خلل ڈال دیتے تو تو کر سکتا تھا یہ کام کہ نہیں کر سکتا تھا؟ پھر یہ مت کہو کہ میں نے کمایا، یہ کہو کہ اللہ نے مجھے عقل دی، اس عقل کو استعمال کر کے یہ مال ملا، تو یہ مال مجھے اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے جس نے ہمارا رزق کھول دیا۔ لہذا اب ہمیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے مال کی زکات دیں، ان میں سے صدقات جو ہیں غریبوں پر استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کریں، اور اس کو اللہ کا احسان سمجھیں کہ اس نے ہمیں یہ نیکی کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ جو قارون تھا یہ اتنا امیر بندہ تھا، جب اس نے کہا کہ یہ مال ملا ہے مجھے میرے ہنر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑا بن سنور کے، پیسہ تھا نا تو کپڑے اچھے تھے اور سواری اچھی تھی اور بڑا زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہم کو بھی ملتا جتنا قارون کو ملا ہے۔ آج کل یہی حال ہے نا کہ کسی امیر آدمی کو دیکھ کے دوسرے بندے کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کاش جو اس کو ملا وہ مجھے بھی ملا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے، بڑا قسمت والا بندہ ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، ویلکم، ہائے تمہاری خرابی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالحات، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے اس کے واسطے جو یقین لائے اور نیک اعمال کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں، یعنی یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں کہ دنیا کا وقت تو گزر ہی جائے گا، اگر آخرت کی کامیابی ہو گئی تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود مدد لا سکا۔ تو دیکھیں کتنا امیر تھا مگر بالآخر زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور اللہ نے اس کو اس کے مال و دولت کے باوجود برباد کر دیا۔ تو مال و دولت کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہ کریں، یہ مال و دولت ہمیں نہیں بچائے گا قبر کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے، ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ بچائے گا، چنانچہ دنیا بھی ہماری اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے نصاب کے اعتبار سے اس کا حساب کر کے غریبوں کے اندر زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے مسائل کو سیکھنا بھی لازم ہے۔ یہ نہیں ہے جی کہ میں تو مسئلے کا پتہ نہیں ہم کیا کریں، نہیں، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل کو سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ جواب نہیں ہو سکتا جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ٹیکس اگر مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو کیا زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ٹیکس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں دینا کتنا ہے؟ بلکہ میں تو مشورہ یوں دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے نا تو 2.5% کی بجائے 5% زکوٰۃ نکالو، ڈبل نکالو، تاکہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے معاملہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہو جائے۔ آپ 5% زکوٰۃ نکال کے دیکھیں اور 5 فرض نمازیں پڑھ کے دیکھیں، یہ دو اصول میں بتا رہا ہوں، जो बंदा पांच नमाजें पाबंदी से पढ़ता है एक, और 5% ज़कात अदा करता है, मुझसे अंगूठे लगवा लें हाथ पांव के, अल्लाह उसके माल में बरकत देंगे और उसका काम बढ़ता ही रहेगा। अल्लाह ताला हमें भी दुनिया की परेशानियों से महफूज फरमाए और हमें इस ये पेपर के अंदर कामयाब फरमाए। रमजान शरीफ करीब है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, दुआएं मांगनी शुरू कर दें, अपने कामों को आगे पीछे कर लें ताकि रमजान शरीफ हम ज़्यादा यकसुई के साथ, इबादत के साथ गुजारने वाले बन जाएं। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
www.darsquran.com